جمعرات 14 جنوری کے سیربین کے ساتھ عادل شاہزیب کا سلام۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے حملے، متعدد افراد ہلاک۔ انڈونیشیا میں پہلے بھی خود کش حملے ہوئے ہیں مگر آج نئے حربے استعمال ہوئے۔ تجزیہ کار:
اب جو ہے وہ سوئسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ہتھیار بردار اٹیکرز، تو یہ جو ماڈس آپرانڈی ہے اس میں کچھ شفٹ نظر آتی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ انڈونیشیا کے حکام نے اس شخص کے نام کا اعلان کیا ہے جو ان کے مطابق جکارتا میں آج ہونے والے دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات میں ملوث تھا۔ حکام نے کہا ہے کہ وہ ایک اسلامی شدت پسند بحرون نعیم کو تلاش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اطلاع ہے کہ اس نے نام نہاد دولت اسلامیہ میں اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے اس حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو نے جکارتا میں اس جگہ کا دورہ کیا ہے جہاں آج بم دھماکے اور فائرنگ ہوئی ہے۔ حکام کے مطابق ان واقعات میں 5 شدت پسند اور کم سے کم 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گے ظفر سید۔
پولیس کے مطابق حملہ آوروں نے ایک سٹار بکس کیفے، ایک سینما اور اقوام متحدہ کے دفاتر کو نشانہ بنایا، جن کے بعد ان کو ڈھونڈنے کے لیے ایک وسیع آپریشن شروع کیا گیا ہے جو اب ختم ہو گیا ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے سڑکوں پر لاشیں دیکھی ہیں اور اس کے بعد پولیس اور نامعلوم حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ جکارتا میں سن 2009 میں رٹس اور میریٹ ہوٹل پر ہونے والے حملوں کے بعد یہ پہلا بڑا حملہ ہے۔ حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی تنظیم نے قبول کر لی ہے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری سطح کے مذاکرات کے سلسلے میں نئی تاریخوں کے تعین کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، جبکہ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکاس سوروپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا،
وی ہیو ویلکمڈ دی اریسٹ آف دی جیش محمد ممبرز۔
ہم جیش محمد کے کارکنوں کی گرفتاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں سیکرٹری خارجہ نے ایک دوسرے سے بات کی ہے اور مستقبل قریب میں بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ہم پہلے ہی پٹھان کوٹ حملے سے متعلق ایسی معلومات پاکستان کو فراہم کر چکے ہیں جس پر ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان تفتیش جاری رکھے گا اور تمام ذمہ داران کو سزا دے گا۔
یہ تھے بھارتی سیکرٹری خارجہ وکاس سوروپ کے الفاظ۔ کل عدم تنظیم جیش محمد کے کارکنوں کی گرفتاری گزشتہ روز عمل میں لائی گئی تھی، تاہم اب تک پاکستانی اور بھارتی حکام نے تنظیم کے سرغنہ مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری یا تحویل میں لیے جانے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ دوسری طرف پٹھان کوٹ حملے میں بھارت کی طرف سے نامزد کی گئی پاکستانی شدت پسند کل عدم تنظیم جیش محمد نے سماجی رابطے کے اپنے صفحے پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ کارکنوں کی گرفتاریوں سے تنظیم اور اس کے مقاصد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عالمی ادارے صحت نے اعلان کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں 2 سال پہلے پھیلنے والی ایبولا وائرس کی وبا کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اس وبا کے باعث اب مغربی افریقہ کے 3 ملکوں گنی، لائبیریا اور سیرا لیون میں 11,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عالمی ادارے صحت نے تسلیم کیا ہے کہ اس کی جانب سے اس وبا کی روک تھام کے لیے سست اقدامات کیے گئے، تاہم اب اس پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ترکی کے میڈیا کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی صوبے دیار باخر میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر بم حملہ ہوا ہے جس میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 36 افراد زخمی ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے۔ حکام نے اس حملے کا الزام کردستان کی ورکرز پارٹی پی کے 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 جنگجوؤں پر عائد کیا ہے جو کردوں کی اکثریت والے صوبے میں زیادہ سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے شام کے محصور علاقے مزایا میں امدادی سامان کا دوسرا قافلہ پہنچ رہا ہے۔ اس قافلے میں 50 ٹرک شامل ہیں جن پر ادویات اور خوراک کا وہ سامان لدا ہے جس کی علاقے میں اشد ضرورت ہے۔ اس سے پہلے رواں ہفتے لبنانی سرحد کے قریب اس علاقے میں امداد کا پہلا حصہ پہنچایا گیا تھا۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے ترجمان نے اقوام متحدہ، شام کی ریڈ کراس اور اپنے ادارے کی جانب سے مزایا کو امدادی کھیپ پہنچانے کی تصدیق کی ہے۔ برطانوی گلوکار ڈیوڈ بوئی کے جسد خاکی کو نیو یارک میں نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ ان کی خواہش کے مطابق ایک نجی تقریب میں اس رسم کو ادا کیا گیا جس میں ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے شرکت نہیں کی۔ گلوکار ڈیوڈ بوئی کے ایک تشہیری مشیر نے بی بی سی سے کہا ہے کہ وہ اس خبر کی تصدیق یا تردید فی الحال نہیں کریں گے۔ ڈیوڈ بوئی اتوار کو 69 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ امریکہ میں فیڈرل جج نے ایک ایسے پولیس افسر کو رہا کر دیا ہے جس پر ایک بھارتی شخص پر سنگین حملہ کرنے کا الزام تھا. جج نے ایرک پارکر نامی پولیس افسر کا کیس خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کیس سے متعلق دو سنوائیوں میں جو شہادتیں پیش کی گئی ہیں ان سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ مسٹر پارکر قصوروار ہیں. گزشتہ سال ریاست الاباما کے مضافات میں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج میں 57 سالہ سریش بھائی پٹیل اور دو پولیس افسران کے درمیان جھڑپ ریکارڈ ہوئی تھی. مسٹر پٹیل کو زمین پر گرا دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ معذور ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں. بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان سے سیکرٹری خارجہ کی سطح کے مذاکرات بہت مختصر مدت کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں، جبکہ جیش محمد کا یہ کہنا ہے کہ ان کے خلاف پاکستانی کارروائی سے ان کی تنظیم اور اس کے مقاصد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان خبروں کی تفصیل سیربین میں آیا چاہتی ہے، لیکن سب سے پہلے انڈونیشیا، جہاں دارالحکومت جکارتا کے اہم علاقے میں آج نامعلوم مسلح افراد نے گولیوں اور بموں سے حملہ کیا جس میں حکام کے مطابق دو عام شہری ہلاک اور کم از کم ایک درجن لوگ زخمی ہوئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہے. پولیس کہتی ہے کہ پانچ حملہ آور مارے گئے جن میں دو خودکش بمبار تھے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے وابستہ گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بی بی سی کے نام و نگاروں کے براسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
جکارتا کے جس علاقے میں یہ حملہ ہوا، وہاں اقوام متحدہ کے دفاتر، پاکستان اور ترکی کے سفارت خانے، ایک شاپنگ مال اور اسٹار بکس کیفے واقع ہیں. کئی گھنٹوں کی جھڑپ کے بعد پولیس کہتی ہے کہ صورتحال اب قابو میں ہے. سات افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں پانچ حملہ آور تھے. انڈونیشیا کے وزیر لوہود پنجیتن کہتے ہیں،
پانچ دہشت گرد مارے گئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ آیا وہاں مزید حملہ آور موجود ہیں یا نہیں، مگر تحقیقات جاری ہیں.
انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ آیا اس حملے میں دولت اسلامیہ کے لوگ ملوث تھے یا نہیں.
ہمیں ابھی نہیں پتا کہ آیا اس واقعے کا تعلق دولت اسلامیہ سے ہے یا نہیں.
انڈونیشیا کے نائب پولیس سربراہ بوڈی گناون حملے کے مقام پر صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ اسٹار بکس کے دفتر کے سامنے حملہ آوروں کے ساتھ جھڑپ میں پانچ پولیس والے گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ دھماکے میں سات عام شہری زخمی ہوئے جن میں سے دو چل بسے، اور زخمیوں میں دو غیر ملکی بھی شامل ہیں. عینی شاہدوں کے بقول حملہ آور جدید ہتھیاروں سے مسلح تھے، موٹر سائیکلوں پر سوار تھے اور تربیت یافتہ معلوم ہوتے تھے.
میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص نے بڑی سی بندوق نکالی اور وہاں موجود ہر شخص پر گولیاں برسانا شروع کر دی. وہ جس طرح سے فائر کر رہا تھا اس سے وہ واقعی پیشہ ور لگ رہا تھا. میں انٹرسیکشن پر موجود تھا جب میں نے زوردار دھماکہ سنا، جس کے بعد مجھے دھواں نظر آیا، لوگ زمین پر گر گئے. پھر میں نے موٹر سائیکلوں پر سوار ان افراد کو دیکھا جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی گنیں
تھیں.
میں دکان میں گیا، ڈرنکس آرڈر کی اور بیٹھ گیا. آپ اب بھی میرا کپ دیکھ سکتے ہیں. 10 منٹ بعد لگ بھگ 10:20 پر میں نے دھماکہ سنا، میں باہر بھاگا اور جب میں وہاں کار تک پہنچا تو میں نے دوسرا دھماکہ سنا اور میں اور بھاگا اور پھر میں نے تیسرا دھماکہ سنا.
انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈوڈو نے حملے کے مقام کا دورہ کیا. انہوں نے زور دیا کہ انڈونیشیا کو اس حملے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے.
ہم ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں جس نے سماج کے امن کو متاثر کیا ہے, اور ہم قوم اور سماج میں یہ پیغام پھیلانا چاہتے ہیں. میں نے ان حملوں کے ذمہ داروں اور ان میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. بحیثیت ملک جو ہوا ہمیں اس سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں پرسکون رہنا چاہیے کیونکہ حالات قابو میں ہیں.
اطلاعات ہیں کہ کم سے کم ایک بم دھماکے میں سٹار بکس کیفے اور پولیس چوکی کو نشانہ بنایا گیا. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حملہ آور بعد میں جکارتا تھیٹر میں داخل ہو گئے تھے, جو کہ اسی احاطے میں واقع ہے جہاں سٹار بکس کیفے ہے. حملے کے بعد شہر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے. سڑکوں پر پولیس کے مسلح دستے اور ماہر نشانچی تعینات ہیں, اور بکتر بند گاڑیاں گشت کر رہی ہیں. انڈونیشیا میں ماضی میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں, مگر پچھلی دہائی کے دوران کئی حملوں کے بعد وہاں مقامی شدت پسند گروہوں پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا تھا.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا احمد رضا سے. جکارتا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بارے میں میں نے کچھ دیر قبل انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عاقل ندیم سے بات کی اور ان سے آج ہونے والے حملوں کی مزید تفصیلات پوچھی.
جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق جو کچھ یہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں, وہ اس میں جو مختلف ذرائع سے معلوم ہے کہ وہ شاید اس میں انوالو ہیں. اور لیٹلی اگر آپ انڈونیشیا کی حالات پہ نظر رکھے ہوں تو کافی پچھلے ایک آدھ مہینے سے ان یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے کافی جو ہے اس طرح کے ریڈیکل ایلیمنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا تھا, اور کافی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا. تو یہ آپ اس کو اس تناظر میں دیکھ سکتی ہیں جو آج کی بات ہوئی ہے.
جی, کچھ رپورٹس ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کے دفاتر کو بھی نشانہ بنایا گیا, تو پاکستانی سفارت خانہ جو تھا وہ کتنے فاصلے پر تھا جہاں یہ بلاسٹ وغیرہ ہوئے؟
ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ کریکٹ کروں کہ پاکستانی سفارتخانہ اس جگہ سے کافی دور ہے. یہ سینٹرل جکارتا میں ہوا ہے, جبکہ پاکستانی سفارتخانہ ساؤتھ جکارتا میں, اور تقریباً 8 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کے آفس بالکل قریب ہیں, اس کے ہارڈلی واکنگ ڈسٹینس ہے, اور اسی طرح فرینچ ایمبیسی جو ہے وہ بھی بہت قریب تھا اس واقعے کے. لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق نہیں لگ رہا کہ فرینچ ایمبیسی یا یونائٹیڈ نیشنز کے آفس کو ٹارگیٹ کیا گیا, کیونکہ یہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جو مین روڈ کے اوپر جو پولیس کی چوکی تھی, جو یوزلی ٹریفک وغیرہ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, اس کو اٹیک کیا گیا ہے. تو اپیرنٹلی یہ کوئی جو ہمیں لگتا ہے, جو ٹی وی کی فوٹیج دیکھتے ہیں یا جو لوگوں سے بات ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہ انہوں نے سیکیورٹی ریلیٹڈ جو آفیشل سے ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے.
تو
ابھی تک ہمیں کوئی خبر نہیں کہ جی یو این کے آفس کو اٹیک کیا گیا ہے یا فرینچ ایمبیسی کو, بٹ وہ لوکیشن بہت قریبی لوکیشن دونوں کی ہے.
تو آخر صاحب, جکارتا میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں, محفوظ ہیں وہ وہاں پر, اور آپ کا سفارت خانے کا عملہ وغیرہ بھی؟
جی, اس طرح کہ ہمیں ابھی تک جو ہمارا رابطہ ہماری کمیونٹی سے ہے تو اس کے مطابق تو کوئی کسی پاکستانی کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا ہے, اور نہ ہی ہمارے نوٹس میں کوئی ایسی خبر آئی. ہم کمیونٹی سے رابطے میں ہیں اور ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے. پاکستانی سفارتخانہ بالکل خیریت سے ہے, اور یہاں پہ جو ہی یہ واقعہ ہوا ہے تو پولیس اور جو ان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پرسنل ہیں انہوں نے ایمبیسی میں پروٹیکشن پرووائڈ کر دی تھی, اور کافی پرسنل موجود ہیں. اور دوسرا یہ کہ شاید میرا خیال میں جو آپ پاکستانی سفارتخانے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ریومرز سننے میں آ رہی تھی کہ جی وہ جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے اس کے بعد ٹرکش ایمبیسی اور پاکستان ایمبیسی کو شاید نشانہ بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اس طرح کی کوئی لوکل ایجنسیز وغیرہ سے کوئی اس قسم کی اطلاعات نہیں ملی.
یہ تھے جکارتا میں پاکستان کے سفیر عاقل ندیم. اس وقت جکارتا کا ماحول کیا ہے اور وہاں کے لوگوں کے کیا تاثرات ہیں, اس بارے میں میں نے گفتگو کی جکارتا میں مقیم پاکستانی مجیب احمد سے.
جی, میں جو جکارتا میں تھا, ساؤتھرن جکارتا میں, اور یہ جو ہے یہ جکارتا کے مختلف حصوں میں ہوئے ہیں, ایک حصہ ہم سے کوئی بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے.
اچھا تو وہاں اس وقت لوگوں کے کیا تاثرات تھے؟ خوف کا ماحول تھا؟ کیا دیکھا آپ نے وہاں پہ؟ لوگ بھگدڑ مچ گئی تھی؟
جی اوور آل جو ہے نا سارے جکارتے میں جو ہے نا ایک خاموشی سی جو ہے نا ہو گئی ہے. اور وہ جو ہم کیونکہ میں ایگزیکٹلی تو اس جگہ پہ تو نہیں تھا, لیکن جو ہم نے ویڈیوز وغیرہ میں یا تصاویر میں جو دیکھا ہے تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جو ہے لوگ جو تھے وہ کم ہو گئے تھے سڑکوں پہ, اور پولیس وغیرہ نے بھی جو تھا اس طرح کا انتظام کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ محفوظ جگہ پہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ, کیونکہ یہ ہوا علاقہ ایسے میں ہے جو بزنس ڈسٹرکٹ ہے مین, تو وہاں پہ دن کے وقت چھٹی جس دن کام کا دن ہوتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی وہاں پہ تعداد ہوتی ہے. تو وہ تھا ایک میرا مطلب ہے کہ خوف تو تھا ہر ایک شخص میں.
اچھا تو جکارتا میں پاکستانی بھی خاصی تعداد میں ہیں, تو آپ کی دوستوں وغیرہ سے وہاں پہ جو رہ رہے ہیں اس وقت جکارتا میں بات ہوئی ہے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں؟
جی وہ سارے کنسرن تو ہیں, لیکن میری ایز سچ جو ہے نا وہ کیونکہ کمیونٹی تو ہے لیکن اسکیٹرڈ کمیونٹی ہے, تو وہ کوئی کہاں پہ رہتے ہیں کوئی کہاں پہ رہتے ہیں, تو وہ بہت قریب تو نہیں, تو فی الحال تو میری سرے دست کسی سے بات نہیں ہوئی, لیکن جن لوکل سے بات ہوئی ہے وہ باہر کے سارے ہی جو ہیں وہ اس سانحے کے متعلق جو ہے وہ کنسرن ہے.
اچھا وہاں پہ معمولات زندگی جکارتا میں کس طرح متاثر ہوئے ہیں؟ مطلب لوگ اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ ریسٹورینٹس وغیرہ, ہوٹلز وغیرہ, شاپس؟ جی
تو نہیں, جن علاقوں میں ہوا ہے وہاں پہ تو کافی جو ہے وہ خاموشی ہو گئی ہے, کیونکہ پولیس نے بھی وہ علاقے جو ہے ظاہری بات ہے سیل کر دیے. اور اس میں یہ ایک فیکٹر یہ تھا کہ کرنے والوں نے جو ہے نا وہ بم بھی چلائے تھے, اور ان کا تو یہ بھی سنا گیا کہ وہ جو تھے اپنا پروگرام تھا بعد میں گاڑی پہ نکل کے تو فائرنگ بھی کرنی ہے, تو اس لیے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ تھے واقعات ہوئے ہو رہے تھے وہاں پہ تو کافی جو ہے نا وہ میرا مطلب ہے کہ ٹریفک بھی تقریباً بند تھی. اور جو وہاں سے دور علاقے تھوڑے ہیں وہاں پہ بھی جو ہے کافی خاموشی تھی, تو اب کیونکہ اس واقعہ کو 7-8 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تو اب کچھ دوبارہ جو ہے لوگ گاڑیاں وغیرہ لے کے تو اس علاقے سے جو دور تھوڑے علاقے ہیں وہاں پہ نکلے ہیں. ریسٹورینٹس میں بہت زیادہ تعداد تو نہیں, لیکن میرا مطلب ہے کہ پاسرز بائی جو ہے وہ بعض جو ہے وہ آ بھی رہے ہیں.
یہ تھے جکارتا میں مقیم پاکستانی مجیب احمد جو ہمیں دہشت گرد حملوں کے بعد وہاں کے حالات سے آگاہ کر رہے تھے. اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا سے وابستہ سینئر تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی جو کہ شدت پسندی اور دہشت گردی پر گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ انڈونیشیا میں شدت پسندوں کے حملے نئی بات تو ہے نہیں, مگر آج جو حملوں کا سلسلہ جکارتا میں دیکھنے میں آیا ہے یہ پچھلے حملوں سے کتنا مختلف ہے؟
دیکھیں اس میں ایک تو جو کئی دھماکے ہوئے وہ ایک ہی مطلب ویسینٹی کے اندر, اور پھر جو ہے وہ گن کا استعمال کرنا, تو جو گن اینڈ بام ٹیکٹک ہے جو ہم بڑے سالوں سے اور جگہوں پہ دیکھتے آ رہے ہیں وہ اس دفعہ جو ہے جکارتا میں ہمیں دیکھنے کو ملا. یوزلی جو ہے اس سے پہلے وہ کمانڈ ڈیٹونیٹڈ ڈیوائسز کے تھرو جو ہے حملے کیے جاتے تھے, اب جو ہے وہ سوئسائڈ بامبرز بھی ہیں اور ہتھیار بردار جو ہے اٹیکرز, تو یہ جو ماڈس آپرانڈی ہے اس میں کچھ شفٹ نظر آتی ہے.
جی تو یہ داعش یا دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے, تو کیا یہ حملہ آور انڈونیشیا کے شہری ہیں جو شام اور عراق گئے اور وہاں سے واپس آئے, یا داعش نے مشرق وسطی سے اپنے جنگجو بھیجے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا کے مقامی لوگ ہیں یہ جو شدت پسند نظریات سے متاثر ہوئے ہیں؟
دیکھیں یہ اس طرح کی جو ہے جو حملہ ہوتا ہے وہ لانگ ڈسٹینس سے جو ہے وہ آپریٹ نہیں کیا جا سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کوئی شخص جو ہے اگر شام گیا بھی تھا تو عین ممکن ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو شام گئے تھے, کیونکہ جو شام جاتے ہیں ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ کچھ اور ہے, وہ وہیں پر رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ان کی شمولیت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو اوورسیز آرم ہے داعش کی اس نے باقاعدہ جو ہے یہ تیاری کی ہے کہ بھائی ہم ہمارے پاس کیپبلٹی ہو کہ ہم حملے جو ہیں انڈونیشیا میں کر سکیں. تو جو ان کے ہم نوا ہیں جو ان کے ساتھ ہیں انڈونیشیا کے ان کے تھرو انہوں نے غالباً جو ہے میرا اپنا اندازہ تو یہی ہے کہ جو پہلے سے لوگ ملٹنٹ نظریات کے یا پہلے سے ملٹنٹ تھے ان سے رابطے قائم کیے ہیں اور ان کے تھرو یہ حملہ ہوا ہے. اب ظاہر ہے فورینزکس جب آئیں گی تو پھر جو ہے ڈیٹیلز کا پتہ چلے گا, لیکن اگر اس وقت سپیکولیٹ کرنے کی بات ہے تو میری یہ سپیکولیشن ہے اس وقت.
تو کامران صاحب, حملہ آوروں کا تعلق تو چلیں کہیں سے بھی ہو, مگر دیکھنا ہے کہ اگر یہ حملہ واقعی داعش نے ہی کیا ہے تو وہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ فی الحال تو انڈونیشیا داعش کے خلاف کسی کاروائی کا حصہ بھی نہیں ہے.
جی نہیں ہے. دیکھیں اس میں دو تین پیغامات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ داعش تو کی جو سائیکولوجیکل آپریشنز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ چیز باہر کرانا چاہتا ہے پوری دنیا میں, یہ پرسپشن شیپ کرانا چاہتا ہے کہ ہماری پہنچ جو ہے وہ بہت دور دور تک ہے اور ہم وہ سرپرائز کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بخوبی جانتے ہیں اور اس کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اس وقت جو ہے یہ ایک تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ داعش پھیل رہی ہے, اور یہ عمومی اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت داعش جو ہے وہ کسی جو ہے نا ڈیفینسو پہ یا بیک فٹ پہ کھیل رہی ہوتی ہے, جیسے کہ اس وقت عراق میں ہے, کچھ ان کو وہاں پسپائی ہوئی ہے دو تین علاقوں میں, پھر سیریا کے اندر جو ہے کچھ ان کے ٹیکٹیکل لیول کی پسپائی ہوئی ہے. تو ایسے میں جو ہے یہ مینٹین کرنا کہ داعش جو ہے وہ کوٹ ان کوٹ انوینسیبل ہے, تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ پھر آپ اس قسم کے حملے ہوتے ہیں. پھر اس حملے کو مختلف نہیں سمجھنا چاہیے باقی حملوں سے جو کہ استنبول میں ہو رہے ہیں ہوئے تھے یا اس سے پہلے جو ہے انکرا میں ہوا اور پھر سائنائے میں ایجپٹ میں ہوا پیرس میں ہوا, تو یہ ایک لہر کا حصہ ہے.
تو کامران صاحب, آپ کے خیال میں داعش یہ تاثر دینا چاہ رہی ہے ایسے حملے کر کے کہ ان کا جو بین الاقوامی ایک دائرہ ہے جہاں پہ وہ دہشت گرد کاروائیاں کر سکتے ہیں وہ پھیل رہا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے نا تو ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے تو دو تین شدت پسند دہشت گرد ہی کافی ہوتے ہیں, تو کیا ایسے حملوں کا کو روکنا جو ہے وہ انڈونیشیا جیسے ملک کے لیے ممکن ہے؟
دیکھیں دو باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ چند افراد سے حملے نہیں کروائے جا سکتے, اس کے پیچھے باقاعدہ مشینری ہوتی ہے. میں کئی سالوں سے ایک کانسیپٹ ہے مڈل مینیجرز کا جو میں اپنا آرگیو کر رہا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی پہلے القاعدہ ہوتی تھی اب اپنا داعش ہے, تو وہ اوپر سے جو ہے چند لوگوں کو بھیج نہیں دیتے, اس کے لیے باقاعدہ ان کے پاس ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے, ایک وہ جسے کہتے ہیں نظام ہے اور انسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں لوگ یعنی بغدادی اور ان کے ساتھیوں کے درمیان اور جو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں ان کے درمیان کئی لیئرز ہوتے ہیں, ان میں سے ایک لیئر وہ ہوتی ہے جو مڈل مینجمنٹ کی ہوتی ہے کہ جو مختلف جگہوں پہ مختلف جغرافیائی علاقوں کے اندر حملے کروانے کی ذمہ دار ہوتی ہے اور وہ ان لوگوں کو جو ہے سپروائز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایکچوئل حملہ آور ہوتے ہیں آن دا گراؤنڈ.
یہ تھے سینئر تجزیہ کار کامران بخاری, جن کا کہنا تھا کہ داعش ایسے حملوں سے یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ دنیا بھر میں پھیل رہی ہے اور ایسے حملوں کے منصوبوں کے پیچھے پوری مشینری کام کرتی ہے. انڈونیشیا کے علاوہ ترکی میں بھی ایک بم دھماکہ ہوا ہے. ترکی کے میڈیا کا کہنا ہے کہ جنوب مشرقی صوبے دیار باخر میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر بم حملہ ہوا جس میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 39 افراد زخمی ہوئے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, نصرت جہاں کی زبانی.
مقامی میڈیا کے مطابق مرنے والوں میں ایک خاتون اور ایک بچہ شامل ہے. دیار باقر صوبے کے جینار ضلع میں ہونے والے اس حادثے کی جگہ امدادی اہلکار ملبے میں بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں. حکام نے اس حملے کا الزام کردستان کی ورکرز پارٹی پی کے 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 جنگجوؤں پر عائد کیا ہے جو کردوں کی اکثریت والے صوبے میں زیادہ سرگرم ہیں. تاہم ابھی تک کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ترکی کے میڈیا کے مطابق پولیس کی عمارت کے دروازے پر بم دھماکہ کیا گیا جبکہ دھماکے میں آس پاس کی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. اس کے بعد مبینہ طور پر حملہ آوروں نے ہیڈ کوارٹر پر بھی راکٹ داغے. حالیہ مہینوں کے دوران دیار باقر میں کرد علیحدگی پسندوں اور ترکی فوج کے درمیان پرتشدد جھڑپیں ہوئی ہیں. گزشتہ سال دیار باقر شہر کے ساتھ جنوب مشرقی علاقے کے بہت سے حصوں میں سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کرفیو نافذ کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک بم دھماکے میں 16 فوجی مارے گئے تھے اور پھر ایک دوسرے حملے میں 14 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے اور یہ دونوں واقعات مشرق میں رونما ہوئے تھے. خیال رہے کہ جولائی میں کردوں اور ترکی کی فوج کے درمیان جنگ بندی ختم ہو گئی تھی، جس کے بعد بھی ترکی کے طیاروں نے شمالی عراق میں کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے علاقوں میں زمینی کارروائی بھی کی ہے۔ دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی اتحاد میں ترکی بھی شامل ہے۔ تاہم انقرہ پر کرد جنگجوؤں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا الزام ہے، جبکہ کرد خود بھی دولت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھی نصرت جہاں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، جہاں آپ اس وقت پاکستانی شدت پسند کالعدم تنظیم جیش محمد کے اس بیان کو خاصا پڑھ رہے ہیں کہ کارکنوں کی گرفتاریوں سے ان کی تنظیم اور مقاصد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-11139۔
اب سنیے کھیلوں کی خبریں عبد الرشید شکور سے۔
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کل آکلینڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اس میچ کی خاص بات اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کی 5 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہے۔ کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ پاکستانی ٹیم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی اور پچھلی غلطیاں نہیں دہرائے گی۔
اوور آل ٹیم کا کمبینیشن ہمارا بہت زبردست ہے، ہر لڑکا 100% دے گا تو میرے خیال میں ریزلٹ بھی اچھے آئیں گے۔ جو لاسٹ اوور میں ہم جو رنز بہت زیادہ دے رہے ہیں فاسٹ بالرز، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بار انشاءاللہ جو کمبینیشن بنا اس حساب سے اچھی بالنگ کریں گے۔
کوچ وقار یونس کہتے ہیں کہ ورلڈ ٹی ٹوینٹی سے پہلے ہر میچ پاکستانی ٹیم کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔
کوشش کریں گے کہ اچھے ریزلٹس اس سیریز سے نکلیں، کیونکہ اس کے بعد بھی شارٹر ورژن کی زیادہ کرکٹ ہے جن میں ایشیا کپ ہے، ورلڈ کپ ہے۔ سو آئی تھنک آئیڈیل سینیریو، آئیڈیل سچویشن ہے اچھی بڑی ٹیم کے اگینسٹ کھیلنا، تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا ورلڈ کپ سے پہلے۔
انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیمیں آج سے جوہانسبرگ میں تیسرے ٹیسٹ میچ میں مد مقابل ہیں۔ جنوبی افریقہ نے وکٹ کیپر ڈی کاک کے اچانک گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہو جانے کے سبب ڈین ویلاس کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔ انگلینڈ نے اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 4 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔
A sprint of delight down the touchline in the snow for Jurgen Klopp. An equalizer in the 19th minute.
انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل اور لیورپول کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ 1 پوائنٹ ملنے کے نتیجے میں آرسنل نے پوائنٹس ٹیبل پر دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ منیر الحدادی کے 2 گول کی بدولت بارسلونا نے اسپینیل کو ہرا کر اسپینش کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ بھارت کی ثانیہ مرزا اور سوئٹزرلینڈ کی مارٹینا ہنگس سڈنی کے انٹرنیشنل ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ دونوں کے جیتے گئے مسلسل میچز کی تعداد اب 29 ہو گئی ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبد الرشید شکور۔ سربین میں آج شامل ہے پاکستان کی طرف سے جیش محمد کے خلاف کارروائی کا بھارت کی جانب سے خیر مقدم۔ اس بارے میں خصوصی رپورٹیں اور تجزیے بھی آپ سربین میں سن سکیں گے، مگر اس وقت آپ سنیں گے خبروں کا خلاصہ جو پیش کر رہی ہیں نخبت ملک۔
انڈونیشیا کے حکام نے کہا ہے کہ جکارتا میں آج ہونے والے دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات کی منصوبہ بندی ایک اسلامی شدت پسند بحرون نعیم نے کی تھی جسے تلاش کیا جا رہا ہے. جکارتا میں آج عوامی مقامات پر دھماکے اور فائرنگ کے واقعات میں 5 شدت پسند اور کم سے کم 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری سطح کے مذاکرات کے سلسلے میں نئی تاریخوں کے تعین کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ رابطہ جاری ہے, جبکہ بھارت نے پاکستان کی جانب سے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. عالمی ادارے صحت نے اعلان کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں 2 سال پہلے پھیلنے والی ایبولا وائرس کی وبا کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے. ترکی میں حکام نے کہا ہے کہ کردستان ورکرز پارٹی کی جانب سے جنوب مشرقی صوبے دیار باقر میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر بم حملہ کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری سطح کے مذاکرات کے سلسلے میں نئی تاریخوں کے تعین کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس سے پہلے دونوں ملکوں کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ یہ ملاقات 15 جنوری کو ہوگی. تاہم پٹھان کوٹ میں بھارتی فضائیہ کے ایئر بیس پر شدت پسندوں کے حملوں کے بعد مقررہ تاریخ پر ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے. دوسری طرف بھارت کا کہنا ہے کہ وہ جیش محمد کے خلاف پاکستان میں کی جانے والی کارروائی کا خیر مقدم کرتا ہے اور دونوں ملکوں کی رضامندی سے خارجہ سیکرٹریوں کے درمیان مذاکرات بہت مختصر مدت کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں. بھارت نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش کے لیے پاکستان کی خصوصی ٹیم کا اسے انتظار ہے اور اس ٹیم کو مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا. دلی سے سہیل حلیم.
دلی میں وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ نے کہا کہ پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش کے لیے پاکستان نے جو خصوصی تفتیشی ٹیم بھارت بھیجنے کی تجویز پیش کی ہے اس کا بھارت کو انتظار ہے.
ہم نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ پاکستان سرکار پٹھان کوٹ آتنکوادی حملے کی چھان بین کے لیے ایک وشیش جانچ دل بھیجنے پر وچار کر رہی ہے. ہم پاکستانی وشیش جانچ دل کی بھارت یاترا کی پرتیکشا کر رہے ہیں تتھا اس حملے کے اپرادھیوں کو سزا دلوانے کے لیے ہماری جانچ ایجنسیاں سبھی آوشیک سہیوگ پردان کریں گی.
انہوں نے کہا کہ سیکرٹریوں کی سطح کے مذاکرات بہت مختصر مدت کے لیے مؤخر کیے گئے ہیں اور بات چیت کے لیے جلدی ہی نئی تاریخوں کا تعین کیا جائے گا.
دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپسی سہمتی کے ساتھ یہ ری شیڈیولنگ ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے یونیلیٹرلی کوئی ایک ایسا قدم لیا ہے اور پاکستان اس سے ناخوش ہے. یہ دونوں ودیش سچیووں نے آپس میں بات چیت کی اور آپسی سہمتی کے ساتھ یہ فیصلہ لیا گیا کہ بہت نکٹ بھوشیہ میں ان کو پنر نردھارت کریں گے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ممنوع شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کی گرفتاری یا حراست کے بارے میں بھارتی حکومت کو کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے.
وی ڈو ناٹ ہیو اینی انفارمیشن ریگارڈنگ دی اریسٹ آف مولانا مسعود اظہر.
سر کیا یہ مان کے چلا جائے کہ مسعود اظہر پر کاروائی جب ہو جائے گی تبھی بھارت بات چیت کے لیے تیار؟
نہیں, میں نے آپ نے پھر میں کیا بتاؤں, میں کتنی بار اپنے آپ کو دہراؤں, یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے. میں نے کب ایسا کچھ کہا ہے؟ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کئی طرح کے تتھیہ دیے ہیں, ثبوت دیے ہوئے ہیں کہ کن کن لوگوں کا اس ٹیررسٹ آتنکوادی حملے میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ان سبھی لوگوں گروپس کے ورودھ کاروائی کرے گا.
بھارتی حکومت کا خیال ہے کہ فی الحال پاکستان کو پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے وقت دیا جانا چاہیے. اس کے بعد ہی یہ رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ وہ قصوروار افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم میں سنجیدہ ہے یا نہیں. یہ پوچھے جانے پر کہ اگر تفتیش صحیح راستے پر ہے تو بات چیت مؤخر کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی, انہوں نے کہا,
دیکھیے اس سمے کارروائی چل رہی ہے, ایس آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے, پاکستان نے کچھ لوگوں کو گرفتاری میں لیا ہوا ہے. میرے خیال سے کہ دونوں ودیش سچیووں کو لگا ہوگا کہ ہمیں بھی ابھی امیڈیٹلی نہیں ملنا چاہیے جب اس طرح کی کاروائی چل رہی ہے, تھوڑا سمے اور دیتے ہیں تاکہ جب ہم لوگ کی بات چیت ہو تو اس کی شیڈو سے تھوڑا ہٹ کے ہو.
حکومت نے پاکستان سے بات چیت کرنے کے فیصلے کا غیر معمولی حد تک پرزور دفاع کیا ہے. مذاکرات کے عمل نے پہلی رکاوٹ تو پار کر لی ہے لیکن یہ ایک لمبے دشوار گزار سفر کا آغاز ہے. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
بھارتی شہر پٹھان کوٹ میں قائم بھارتی فضائیہ کے اڈے پر حملے میں نامزد پاکستانی شدت پسند کالعدم تنظیم جیش محمد نے سماجی رابطے کے اپنے صفحے پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ کارکنوں کی گرفتاریوں سے تنظیم اور اس کے مقاصد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی.
فیس بک پر مکتب الامیر نامی صفحے پر جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کے ذاتی پیغامات اور مضمون شائع کیے جاتے ہیں۔ اس صفحے پر آج صبح شائع ہونے والے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ جیش محمد کو حالیہ دنوں میں ہونے والی گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض لوگ ان گرفتاریوں پر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ گرفتاریاں جو ہوئی ہی نہیں، اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ ان گرفتاریوں سے تنظیم کے عزائم تبدیل نہیں ہوں گے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے کالعدم جیش محمد کے پٹھان کوٹ حملے میں ملوث ہونے کے بھارتی الزام کی تفتیش کے دوران گزشتہ روز اس تنظیم کے بعض کارکنوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ حکومتی اعلان اور کالعدم جیش محمد کے اس رد عمل کے بعد بھی ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس کالعدم تنظیم کے سربراہ مسعود اظہر کو تحویل میں لیا گیا ہے یا نہیں۔ تاہم تین روز قبل اسی صفحے پر ایک مضمون میں مسعود اظہر نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ انہیں حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ مسعود اظہر نے اپنے قلمی نام سادی کے تحت لکھے گئے اس مضمون میں کہا کہ پاکستانی حکمران بھارت کے دباؤ میں یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکمران جس راستے پر جا رہے ہیں وہ اس ملک کے لیے سخت خطرناک ہے۔ ترقی تو دور کی بات، مسعود اظہر کے مطابق مساجد، مدارس اور جہاد کے خلاف اس حکومت کے اقدامات ملک کی سالمیت کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اسی بارے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی انڈین ڈیفنس اسٹڈیز سے وابستہ تجزیہ کار اور صحافی سشانت سرین سے، اور پوچھا کہ کیا بھارت واقعی جیش محمد کے خلاف کاروائیوں سے مطمئن نظر آ رہا ہے یا کہ ایسا صرف کسی اور کو پیغام دینے کے لیے ظاہر کیا جا رہا ہے۔
نکل، مطمئن تو کتنا ہے یہ کچھ سمے کے بعد پتہ لگے گا، لیکن فی الحال کیونکہ دونوں حکومتوں کی کافی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک انویسٹمنٹ اس پیس پروسیس میں یا پیس پروسیس کو شروع کرنے میں، تو میرے خیال اس سے امیڈیٹلی باہر نکلنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ اور اگر پاکستان کی طرف سے کوئی پراپر اقدام اٹھائے جاتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کے اوپر شک ہے کہ وہ پٹھان کوٹ کے حملوں میں ملوث تھے، تو پھر ایک فضا بھی ہموار ہوگی اور یہ پروسیس آگے بھی بڑھے گا، اور جو ایک ٹرسٹ کا فقدان تھا وہ بھی کچھ حد تک ختم ہو سکے گا۔ تو میرے خیال ایک لحاظ سے ٹرسٹ بٹ ویریفائی والا سسٹم چل رہا ہے، اور اگر پاکستان کی طرف سے قدم اٹھائے گئے اور اس کیس کو لاجیکل کنکلوژن تک لے کر دیا گیا، تو پھر میرے خیال یہ پٹری جو ہے، جو ریل ہے، وہ پٹری پہ اور تیز چلنی شروع ہو جائے گی۔
آپ نے ٹرسٹ کے فقدان کی بات کی اور آپ نے یہ کہا کہ یہ ٹرسٹ جو ہے یہ آہستہ آہستہ مطلب ڈیولپ ہوگا اگر پاکستان جو ہے وہ بھارت کے کہنے پر شدت پسندوں کے خلاف کاروائی کرے، لیکن کچھ ماہرین ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ ضرب عصب جیسی کاروائیوں کے باوجود شدت پسند تنظیموں کے نیٹ ورک کو ختم تو کیا کمزور بھی پاکستان نہیں کر پایا ہے، تو بھارت کو اب سب اچھا کیوں نظر آ رہا ہے؟
نہیں، میرے خیال اچھا نہیں نظر آ رہا، ابھی بھی شک کافی ہے، لیکن وہ شاید اوپنلی ظاہر نہیں ہو رہا کیونکہ پاکستان کی طرف سے جس طریقے کے اشورنسز دی جا رہی ہیں، میرے خیال بھارت اس کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہتا ہے کہ کیا وہ اشورنسز کا کوئی مطلب بھی ہے یا وہ صرف ایک رسمی کارروائی ہو رہی ہے دنیا بھر کو دکھانے کے لیے۔ میرے خیال اس سے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان کتنا سنجیدہ ہے بھارت کے ساتھ رشتوں کو ہموار بنانے میں، تو ایک لحاظ سے ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے لیے، اور ایک ٹیسٹ کیس ہے بھارت کی حکومت کی جو پاکستان کی پالیسی ہے یا جو نئی پالیسی بنی ہوئی ہے اس کے لیے بھی ایک بہت کل میجر ٹیسٹ ہوگا۔ تو میں نہیں مانتا کہ کوئی سڈنلی بہت زیادہ ٹرسٹ آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان میں، لیکن کیونکہ پاکستان کی طرف سے جو اشورنسز ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کا شاید اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا۔ اگر وہ ٹیسٹ پہ پورا اترتے ہیں تو پھر میرے خیال وہ جو ٹرسٹ کا فقدان ہے وہ کافی حد تک ماضی ہو جائے گا۔
جی، تو ٹرسٹ کا فقدان کافی حد تک ماضی ہو جائے گا، لیکن ابھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک اعتماد کا فقدان جو ہے وہ اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں موجود ہے، تو کہیں بھارت نے یہ تو تسلیم نہیں کرا کہ ایک طرف دہشت گردی بھی جاری رہے گی اور دوسری طرف بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا؟
میرے خیال وہ سسٹینیبل ہوگا نہیں، اور نہ میرے خیال کوئی بھی بھارت میں سرکار اس چیز کو تسلیم کر پائے گی۔ اس میں بھی ایک جو آپ کو فرق کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ اگر دہشت گردی ہوتی ہے اور اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ریاستی کوئی ہاتھ نہیں تھا تو پھر یہ میرے خیال ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ پھر ریاست جو ہے ان ساری تنظیموں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے گی. لیکن اگر ریاستی ہاتھ پایا جاتا ہے اور اس کے کر کے ان تنظیموں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تو پھر میرے خیال وہ ٹاکس اور ٹیررزم والا جو مدعا ہے وہ بالکل سینٹر سٹیج ہو جائے گا. اور بھارت میں کسی بھی سرکار کے لیے یہ پولیٹیکل فیزیبل نہیں ہوگا کہ اس ٹاکس پروسیس کو پھر سسٹین کیا جائے. تو میرے خیال یہ بہت ضروری ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنا پاکستان میں کہ اگر ریاستی کوئی ہاتھ نہیں ہے ان دہشت گردوں کے پیچھے تو پھر ریاست وہی والی کارروائی کرے جو وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کرتی ہے جو پاکستان کی ریاست کو خود ٹارگیٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر ایک لاجیکل کنکلوژن یہ ہوگا کہ شاید اس میں ریاستی ہاتھ بھی تھا.
یہ تھے انڈین ڈیفنس اسٹڈی سے وابستہ تجزیہ کار اور صحافی سشانت سرین. اور اب پیش خدمت ہے سامعین کی کالز پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات, جسے ترتیب دیا ہے صبر احمد نے.
تمام سننے والوں کو آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام.
میرا نام عامر رضا ہے اور میں ملتان سے عرض کر رہا ہوں. امریکی صدر باراک اوباما اسلحہ کی بات کرتے ہوئے رو تو پڑے, لیکن اگر ان کو حقیقی افسوس ہے تو کیا وہ اس بارے میں حقیقی قدم بھی اٹھائیں گے؟ امریکہ دنیا میں اسلحہ فروخت کرنے والا پہلے نمبر کا ملک ہے, کیا امریکہ اس میں کوئی کمی لائے گا؟
چلیے, انہوں نے تو امریکی صدر باراک اوباما کی گزشتہ دنوں اسلحے کے غیر قانونی استعمال پر جاری کیے گئے حکم نامے کے بارے میں بات کی. پاکستان میں پاک چائنا اکنامک کوریڈور کا منصوبہ آج کل کافی زیر بحث ہے, اور اسی حوالے سے وفاق کے زیر انتظام قبائل علاقے وزیرستان سے ہمیں ایک سامع نے کال کیا ہے اور ملک کے حکام کے لیے اپنا پیغام دیا ہے.
قریب اللہ آپ سے مخاطب ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مغربی کوریڈور جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, یہ 10 کروڑ پاکستانیوں کا جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے, یہ گوادر سے لے کر کاشمیر تک جلد از جلد اس کی تکمیل کی جانی چاہیے.
کریم اللہ کی کال سنی ہم نے. صوبہ سندھ کے ضلع تھرپارکر میں غذائی قلت کے باعث درجنوں بچوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس سنگین مسئلے سے پریشان ہو کر ہمیں تھرپارکر کے ایک رہائشی نے کال کیا ہے.
میں سکندر شرگوٹ کی سندھ سے, میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تھر کے لوگوں کی حالات پر جو ہے اپنا فیصلہ کرے اور جو بچے مر رہے ہیں ان کی جو ہے کوئی استدعا سنیں, جو ہے خود نوٹس لے.
اور صحت سے متعلق ہی بات کرتے ہوئے صبح سندھ ہی سے سید ظفر علی شاہ کی گئی شکایت بھی سنیے.
عرض کرتا ہوں کہ خیر پناتر اور دادو کے بیچ میں تقریباً 50-60 کلومیٹر کا مفاصلہ ہے, وہاں پہ کوئی بھی میٹرنیٹی ہوم گورنمنٹ کا نہیں ہے, جہاں پہ رات کے ٹائم یا کسی بھی ٹائم کسی عورت کا مسئلہ ہوتا ہے ڈلیوری کا تو عورت اسپتال پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتی ہے. بہت عرصہ ہوا ہے, زندگی 40 سال میری ہو گئی, تو ابھی تک کوئی میٹرنیٹی گورنمنٹ کا کوئی سہولت ادھر موجود نہیں ہے رات کے ٹائم پہ.
صحت کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے سامعین کے ریکارڈ کروائے گئے پیغامات آپ نے سنے. چلیے چلتے چلتے پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے مخاطب صبح خیبر پختونخوا سے ایک سامع کی گئی کال بھی سن لیتے ہیں.
اللہ بات کرتا ہوں جیر اثر کا. میں میرا راحیل شریف صاحب سے خواہش ہے کہ وہ کراچی کا آپریشن بند نہ کریں.
اس ہفتے تو صبح سندھ سے ہمیں موصول ہونے والی کالز کی تعداد کافی رہی, اور ہمارے یہ سامنے نے جو پیغام دیا ہے اس میں وہ وزیر داخلہ کی توجہ ایک خاص مسئلے کی طرف دلا رہے ہیں.
میں دابیجی مارکیٹ سے سفیر احمد بات کر رہا ہوں ضلع ٹٹا سے. میرا وزیر داخلہ صاحب کا پیغام ہے, وہ پیغام یہ ہے کہ ان لوگوں نے غیر ملکیوں کے لیے ریکارڈ کے اوپر پابندی لگائی ہے, خوشائن بات یہ حکومت کی پالیسی ہے, لیکن اس کے جو ہے نا نتائج جو ہے نا وہ الٹا آ رہا ہے. اس لیے کہ ان لوگوں کا کارڈ تو پھر بھی بن جاتا ہے کیونکہ وہ بزنس مین لوگ ہیں, پیسے والا ہے, اور وہ پیسہ دے کر کے اپنا کارڈ بناتا ہے, لیکن ہمارا پاکستانیوں کا کیا بنے گا؟ دوسرا جو 1974 کا قانون رکھا گیا ہے وزیر داخلہ صاحب کی نہیں, کہ 1974 کا ثبوت باپ کا ضروری ہے, تو وہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارا جو بڑے تھے بزرگ تھے ان لوگوں نے تو یہ کارڈ بنایا نہیں, یا اس وقت اتنا سخت قانون نہیں تھا, وہ اپنا جو گاؤں میں کام کرتا تھا تو وہ باہر نہیں نکلتا تو ان لوگوں نے کارڈ کی طرف توجہ نہیں دیا, تو کم سے کم باہر آنے لوگ جو ہے نا وہ اس کارڈ سے محروم ہے. اب اس وقت ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟
اور آخر میں بی بی سی اردو سے کیا گیا یہ سوال.
شام سے بات کر رہا ہوں, میرا نام اعظم ہے. ایک مہینے سے جو بی بی سی اردو ڈاٹ کام والی آپ کی ویب سائٹ ہے وہاں پر وہ نہ فیربین ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور نہ بالی ووڈ راؤنڈ. ہم بہت پریشان ہیں, نہیں سن پا رہے. برائے مہربانی اپنی ویب سائٹ ٹھیک کیجیے یا اور کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ ڈاؤن لوڈ ہو, ہمیں پلیز بتائیے.
اعظم صاحب, ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے پروگرامز کیوں ڈاؤن لوڈ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور ذریعہ ہے جہاں سے آپ ہمارے پروگرامز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, وہ ہے audioboom.com. آڈیو بوم کی اپلیکیشن بھی ہے جس پر جا کر آپ فری لاگ ان کیجیے, بی بی سی اردو سرچ کیجیے اور پروگرامز کو سنیے اور ڈاؤن لوڈ کیجیے. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
آپ سن رہے تھے سامعین کی کالز پر مبنی ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات, جسے ترتیب دیا تھا صبر احمد نے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے دو مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا ہے. سرکاری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ان سرچ آپریشنوں کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیلات سنتے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم کی اس رپورٹ میں.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق یہ سرچ آپریشن ایران سے متصل ضلع کیچ کے دو مختلف علاقوں سامی اور تابجان میں کیے گئے. بیان میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے میں کل عدم تنظیموں سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع تھی. اس اطلاع پر اساتذہ داروں اور ایف سی کے اہلکاروں نے مشترکہ کارروائی کی. کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک کل عدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے 3 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے. بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مارے جانے والے عسکریت پسند سیکورٹی فورسز اور ایف ڈبلیو او کے اہلکاروں پر حملوں کے علاوہ دیگر جرائم میں ملوث تھے. تاہم آزاد ذرائع سے ان افراد کی فائرنگ کے تبادلے میں مارے جانے اور کسی کل عدم تنظیم سے تعلق کی تعال تصدیق نہیں ہوئی. ضلع کیچی میں خواتین پر مبینہ تشدد کے حوالے سے بلوچ نیشنل فرنٹ نے ایک بیان جاری کیا ہے. بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اشاب میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے زعفران نامی ایک خاتون زخمی ہوئی, جبکہ ان کی بہن مادیم کو حراست میں لیا گیا. بیان کے مطابق ان خواتین پر اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہ اشاب کے علاقے سے متعدد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں. بلوچ قوم پرست حلقوں کی جانب سے پہلے بھی خواتین پر تشدد کے اس طرح کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں, لیکن سرکاری حکام ان الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں. دوسری جانب کل عدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے آواران کے علاقے مشقے اور کل عدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے کیچ کے علاقے گومازی میں سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے, لیکن سرکاری سطح پر ان حملوں کی تصدیق نہیں ہوئی. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سرگرم انسانی حقوق اور طلبہ تنظیم کی قیادت بیرون ملک منتقل ہو گئی ہے. یہ قیادت یہاں مظاہروں اور بھوک ہڑتالوں کے علاوہ احتجاجی مارچوں میں متحرک رہی ہے. اب وہ بیرون ملک کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ انہیں پاکستان میں کامیابی نہیں ملی؟ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما عبد القدیر بلوچ اور فرزانہ مجید پاکستان کے کئی شہروں میں بھوک ہڑتالیں اور لانگ مارچ کرنے کے بعد اس وقت امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں موجود ہیں, جہاں انہوں نے نیو یارک تک لانگ مارچ کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو درخواست دی ہے. عبد القدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ, کانگریس کے ارکان, سفارتکاروں, انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا کو بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں اپنا موقف پیش کرنے آئے ہیں.
اس لیے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم خود جا کے ان سے ملیں اور ان کو ساری تقسیمات بتائیں, اور جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی مصب شدہ لاشیں بھیج دی جا رہی ہیں. اس وقت بھی بلوچستان میں چھپر چھپر بلوچستان کے گلی گلی سڑک اونچو خون آلود ہیں, اور اس وقت بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے. صحیح حقیقت ان کو ہم بتائیں اور ان کو آئینہ دکھائیں کہ آپ لوگ پاکستان کی خاطر خواہ طرفداری کر رہے ہیں اور اصل میں پاکستان ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے بلوچستان میں, بلوچوں کے ساتھ یا سندھیوں کے ساتھ.
بلوچستان میں گزشتہ کئی سالوں سے فورسز کا آپریشن اور آزادی پسندوں کی چھاپہ مار کاروائیاں جاری ہیں. اس دوران انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کی بھی خبریں سامنے آتی رہی ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ 2015 کے دوران صوبے بھر سے مزید 463 افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے اور 157 بلوچ افراد کی مسخ شدہ لاشیں برامد ہوئیں۔ تاہم بلوچستان کے محکمہ داخلہ کا دعویٰ ہے کہ بنجوئی طور پر 129 افراد کی تشدد شدہ لاشیں برامد ہوئیں، جن میں سے 40 بلوچ تھے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی رہنما فرزانہ مجید بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اب بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے۔
ہمیں جو ہے وہاں کے پاکستان کے اداروں نے کبھی سننے کی کوشش نہیں کی، ایون ہمارے کیسز وہاں پہ جو ہے کورٹ میں عدالت میں موجود ہیں۔ ہم پچھلے 7 سالوں سے 8 سالوں سے جو ہے ہم لوگ کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے، ہمیں سننے کو کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے عام بچے کے ساتھ بھی جو ہے آرمی کی رت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی رت ہے، وہاں پر ہمیں وہاں پہ کوئی نہیں سنے گا۔ تو ظاہری بات ہے ہم بھی انسان ہیں اور ہم بھی جو ہے حقوق کے لیے جو ہے ہم کو خود جو ہے ریاست نے مجبور کیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل سطح پر بہت زیادہ متحرک ہو جائیں۔
پاکستان انسانی حقوق کمیشن کی چیئر پرسن زہرا یوسف فرزانہ مجید کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی۔
نہیں، میرے خیال سے آواز تو بلند ہو رہی ہے، ہمارے جیسے آرگنائزیشنز تو مستقل، ہماری سب سے زیادہ فیکٹ فائنڈنگ تو بلوچستان ہی پہ ہوئی ہے، HRCP کی، ہر سال ہم وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا میرے خیال سے مناسب تو نہیں ہے۔ یہ البتہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جو حکومت یا سیکیورٹی ایجنسیز کا جو رسپانس ہے وہ نہیں ملتا ہے، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے مگر ڈیفینیٹلی رسپانس نہیں ہے، تو اس سے ان کو مایوسی ضرور ہوگی۔
عبد القدیر بلوچ اور فرزانہ مجید کے علاوہ بلوچستان میں طلبہ سیاست کی سرگرم کردار کریمہ بلوچ بھی کینیڈا منتقل ہو چکی ہیں۔ اس سے قبل بی ایس او آزاد کی مرکزی کونسل کے رکن لطیف جوہر پاکستان سے نکل چکے تھے۔ انہوں نے بی ایس او آزاد کے چیئرمین زاہد بلوچ کی بازیابی کے لیے تادم مرگ بھوک ہڑتال کی تھی۔ کیا بی ایس او آزاد کی چیئر پرسن کریمہ بلوچ زندگی بچانے کے لیے باہر منتقل ہوئی ہیں؟ یہ سوال میں نے انہیں سے کیا۔
جو کچھ میرے دوستوں کے ساتھ ہوا، جو کچھ رضا جہانگیر کے ساتھ ہوا، زاہد کے ساتھ ہوا، قمبر چاکر کے ساتھ ہوا، یا ہمارے دوستوں کے ساتھ ہو، یا بلوچ جو تحریک کے جہدکار ہیں، یا عام بلوچی، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا وہاں پہ۔ میں یہاں پر اپنی جان بچانے کی نیت سے نہیں پاکستان سے، بلکہ میں پاکستان بلوچستان میں کیا کر رہا ہے اس لیے یہاں پر آئی ہوں۔ میں اجتماعی قبروں کی گواہ ہوں کہ میرے زمین سے اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی ہیں، میرے نوجوانوں کی لاشوں سے بھری پڑی ہیں وہ گڈھے، جبکہ دنیا ہمیں سننے وہاں پر نہیں آتی تو ہم دنیا کو سنانے اس کے پاس جائیں۔
بلوچ انسانی حقوق اور طلبہ تنظیموں کی نگاہیں امریکہ پر ہیں، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب پاکستان چین راہداری پر تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ کریمہ بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین راہداری سے بلوچستان کو ترقی دینے کے نام پر گمراہ کر رہا ہے۔
2400 کلومیٹر کا جو کوریڈور ہے، اس علاقے کی جو آبادی ہے جہاں سے کوریڈور گزرتی ہے بلوچستان کے جس زمین کے جس حصے پر سے، اس آبادی کو وہاں سے درپدر کیا گیا ہے۔ گوادر اور اس کے گرد نواح کے علاقوں میں 25 ملین کی آباد کاری وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی آبادی 8 ملین ہے، اور آپ ہی اندازہ لگائیں اس بات کا کہ 25 ملین کی جو آباد کار باہر سے آئیں گے، اس میں سے 8 ملین کی آبادی کا کیا ہوگا، وہ کہاں رہ جائے گی؟ ان سے بلوچ قوم کو وہاں پہ اقلیت میں تبدیل کرنے کے جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہم اس سب پر اب دنیا سے بات کریں گے۔
بلوچستان حکومت بیرون ملک مقیم آزادی پسند بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات میں مصروف ہے، جن میں بلوچ ریپبلکن پارٹی کے سربراہ برامدک بکٹی نے لچک کا بھی مظاہرہ کیا تھا۔ گزشتہ سال بلوچستان کے وزراء نے نیو یارک میں ریلی کا بھی انعقاد کیا۔ صحافی اور تجزیہ نگار ملک سراج کا کہنا ہے کہ پاکستان حکومت بیرون ملک یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ بلوچستان اس کا اندرونی معاملہ ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہیں۔
بلوچستان کے ایشو پہ یو ایس گورنمنٹ اس حد تک نہیں جا سکتا پاکستان گورنمنٹ کو ناراض کریں۔ اب دیکھیں، جو جتنے لوگوں نے سپورٹ کی ہے، جو کانگریس مین ہیں، ان سب کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے۔ جہاں تک پریزیڈنٹ اوباما کی پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی کا تعلق ہے، وہاں سے ان کی پارٹی سے کوئی بھی اوورٹلی بلوچستان میں ہیومن رائٹس کے ایشوز پہ نہیں بولتا آ رہا ہے ابھی تک۔ ریپبلکنز کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب اسامہ بن لادن پاکستان سے برآمد ہوئے تو اس کے غصے میں آ کے انہوں نے پاکستان کو امبیرس پیرس کا نے ان کی خاطر بلوچستان کا ایشو ہائی لائٹ کیا. میرا نہیں خیال کہ ان کو بلوچوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ بلوچوں ان کی خاطر اس ایشو پہ وہ انہوں نے کانگریشنل ہیئرنگ منعقد کی تھی.
اس سے قبل بھی سیاسی سماجی کارکن اور سابق ارکان اسمبلی بیرون ملک پناہ لے چکے ہیں جن میں صحافی ملک سراج بھی شامل ہیں. بیرون ملک مقیم کیا یہ لوگ کوئی سرگرم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال میں نے ملک سراج سے کیا.
جو لوگ بلوچستان میں رہتے ہیں وہ عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو کارکنان یو ایس میں ہیں جو یورپ میں ہیں وہ اس حد تک ایکٹیو نہیں ہیں, ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کی لمیٹیشنز کو نہیں سمجھتے کہ دیز آر ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ ڈفرنٹ کلچرز, کہ یہاں پہ لوگوں کے روزگار کے مسئلے ہوتے ہیں, رہائش کے مسئلے ہوتے ہیں. تو جب وہ یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں دے گیٹ ڈسٹریکٹڈ, روزگار کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. پاکستان میں تو بڑا شوشہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کو بیرونی فنڈنگ ملتی ہے یا بیرونی گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے, لیکن حقیقت اس طرح نہیں ہے.
یاد رہے کہ بلوچستان میں کارکنوں کی جبری گمشدگی اور تشدد شدہ لاشوں کی برامدگی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سلسلے کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے, جبکہ موجودہ وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری نے ایسا کوئی ارادہ ہی ظاہر نہیں کیا. ریاسویل بی بی سی کراچی.
پاکستان کے صوبہ سندھ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں منتخب ہونے والے نمائندوں نے حلف لے لیا ہے. کراچی میں حلف برداری کی تقریب میں شریک شہر کے میئر کے عہدے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد امیدوار وسیم اختر نے مطالبہ کیا کہ آئین کے مطابق اختیارات منتخب نمائندوں کے سپرد کیے جائیں. کراچی سے شمائلہ خان کی رپورٹ.
کراچی میں 1500 سے زیادہ منتخب بلدیاتی نمائندوں نے آج اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا. ان نمائندوں میں 988 کاؤنسلرز, 247 چیئرمین, 247 وائس چیئرمین اور 38 ڈسٹرکٹ کاؤنسلر شامل ہیں. کراچی کی ایک میونسپل, 6 ڈسٹرکٹ میونسپل اور ایک ضلعی کاؤنسل پر مشتمل 1500 منتخب ارکان سے حلف لینے کی تقریبات شہر میں 6 مختلف مقامات پر منعقد ہوئیں. ایسی ہی ایک تقریب وفاقی اردو یونیورسٹی میں منعقد کی گئی تھی جہاں ضلع شرقی کی ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے اراکین سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج شبانہ وحید نے حلف لیا.
میں اپنا نام لیجیے لوکل کاؤنسل سے بحیثیت منتخب چیئرمین حلف لیتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا.
کراچی میں حالیہ بلدیاتی انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں اور کراچی میونسپل کارپوریشن کے لیے وسیم اختر کو میئر کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے. آج منتخب اراکین کے حلف کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ابھی اختیارات کی منتقلی کا عمل باقی ہے اور انہیں امید ہے کہ تمام جماعتیں ان کا ساتھ دیں گی. گزشتہ بلدیاتی نظام کے برعکس حالیہ بلدیاتی نظام میں ان اداروں کو محدود اختیار دیے گئے ہیں جن میں زیادہ تر صفائی ستھرائی اور گلیوں کی مرمت جیسے اختیارات شامل ہیں. ان 9 منتخب اراکین کا کہنا ہے کہ ان کے علاقوں میں مسائل تو کئی ہیں لیکن اختیارات محدود ہیں.
ہمارے علاقے کے مسائل ہیں, سیوریج کا نظام ہے, گٹر ابلے ہوئے ہیں, کوڑے خانیوں پہ اتنا کوڑا کچرا پڑا ہوا ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے, اور جو پانی میں جو ہے مطلب بدبو آ رہی ہے, جو پینے کا پانی ہے اس میں بھی بدبو آ رہی ہے. 8 سال سے یہ کام ہوئے نہیں ہے. اب ہمیں منتخب کیا ہے مگر اختیارات سے دور رکھا ہوا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے الیکشن کرائے ہیں, اسی لیے کرائے ہیں کہ تاکہ ہمیں اختیارات منتقل کیے جائیں, مگر اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ حائل ہو رہی ہے, اس کو چاہیے کہ ہمیں اختیارات دے.
عدالت جائیں گے, عدالت جائیں گے سب سے پہلے, تو ہماری انشاءاللہ میئر اٹھا لیں حل, پھر اس کے بعد ہم لوگ پورے قانونی طور سے کاروائی کریں گے.
کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں حکمران پاکستان پیپلز پارٹی نے دوسرے نمبر پر نشستیں حاصل کی ہیں. پارٹی کے کامیاب بلدیاتی امیدوار اختیارات کی کمی کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن ان کا موقف مبہم ہے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, کراچی.
ایک دفعہ پھر لیے چلتے ہیں آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں آپ امریکہ میں $1.60 کروڑ کی لاٹری کے 3 فاتح ٹکٹ سامنے آنے کی خبر میں خاصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے bbcurdu.com پر۔ سیر بین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج پروگرام ایڈیٹر تھے سخلین امام، پروڈیوسر تھے فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں الانا بشل، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عادل شاہ زیب اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نخبت ملک۔
انڈونیشیا کے حکام نے کہا ہے کہ جکارتا میں آج ہونے والے دھماکوں اور فائرنگ کے واقعات کی منصوبہ بندی ایک اسلامی شدت پسند بحرون نعیم نے کی تھی، جسے تلاش کیا جا رہا ہے۔ جکارتا میں آج عوامی مقامات پر دھماکے اور فائرنگ کے واقعات میں 5 شدت پسند اور کم سے کم 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان سیکرٹری سطح کے مذاکرات کے سلسلے میں نئی تاریخوں کے تعین کے لیے بھارتی حکام کے ساتھ رابطہ جاری ہے، جبکہ بھارت نے پاکستان کی جانب سے پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اعلان کیا ہے کہ مغربی افریقہ میں 2 سال پہلے پھیلنے والی ایبولا وائرس کی وبا کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ترکی میں حکام نے کہا ہے کہ کردستان ورکرز پارٹی کی جانب سے جنوب مشرقی صوبے دیار باخر میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر بم حملہ کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔